بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی نرمی سے محروم کیا گیا وہ سارے خیر سے محروم. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پر حرام. کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے. سنو میں بتاتا ہوں کہ دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو مزاج کا تیز نہ ہو, نرم ہو, لوگوں سے قریب ہونے والا ہو, نرم خو ہو. اتنی اہم چیز ہے سنے ہمارے اہل اللہ نرمی ریشم کی طرح سے. اب یہ اس کا علاج کرنا پڑتا ہے غصے کا, مزاج کی سختی کا. پھر سے سن لیجیے حدیث شریف. یہ ایک حدیث شریف پہ ہی عمل ہو جائے تو دوزخ کی آگ تو حرام ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے. سنو میں بتاتا ہوں کہ دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو مزاج کا تیز نہ ہو, نرم ہو, لوگوں سے قریب ہونے والا ہو, نرم خو ہو. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وحی بھیجی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو, یعنی اپنے کو گراؤ لوگوں کے سامنے, اپنے کو گرانا. تواضع کے معنی ہوتے ہیں اپنے کو گرا لینا, قلب کے اندر سوچ میں گرانا, ظاہراً گرانا ہر طرح سے, اس کو تواضع کہتے ہیں. ظاہری شکل تو یہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہے تو دوسرا آدمی نیچے بیٹھا, یہ تواضع کی شکل ہے. لیکن اصل چیز قلب میں ہے, قلب میں بھی یہ سمجھے کہ وہ مجھ سے ہر لحاظ سے بہتر ہے. اپنے علم کے بارے میں سوچے کہ میرا علم کم ہے, اس کا احتمال تو ہے. دوسرے کو جاہل نہ سمجھے, دوسرے کو کم عقل نہ سمجھے, اپنے کو ہی کم عقل سمجھے. یہ تواضع ہے. عند اللہ دوسرے کو اپنے سے بہتر جانے, اس کو کہتے ہیں تواضع. تواضع اختیار کرو, کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن برسر منبر ارشاد فرمایا کہ لوگو تواضع اور خاکساری اختیار کرو, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ فرماتے تھے جس نے اللہ کے لیے, یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خاکساری کا رویہ اختیار کیا اور بندگان خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کی بجائے نیچا رکھنے کی کوشش, بندگان خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کی بجائے نیچا رکھنے کی کوشش کی, تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا. جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص اپنے خیال میں اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ممبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے خیال میں اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوگا لیکن عام بندگان خدا کی نگاہوں میں اونچا ہوگا. اور جو کوئی تکبر اور بڑائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دے گا, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل و حقیر ہو جائے گا, اگرچہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوگا لیکن دوسروں کی نظروں میں وہ کتوں اور خنزیروں سے بھی زیادہ ذلیل اور بیوقت ہو جائے گا. میں قابل ہوں, میں سب سے زیادہ جانتا ہوں, دوسرے ایسے بیوقوف ہیں, دوسرے گدھے, عام ہے یہ خیال اور یہ سوچ, یہ بہت خراب چیز ہے, یہ تکبر ہے. دیکھیں یہ خناس آ جاتا ہے, ایسی شخص کو جاہل سمجھنا, اپنے فن میں بھی اپنے کو ہی کم سمجھو. جو ایک صاحب تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک شخص جو یہاں سے ملازمت کر کے گئے اور اس کے بعد وہاں جا کر انہوں نے یہ کیا کہ کہ سارا پیسہ ایک سودی اکاؤنٹ میں ڈال دیا اور اب جو پیسہ ماہانہ آتا اس سے ان کا خرچہ چلتا. ایسی بیوقوفی. حلال رزق لے گیا اور اپنے لیے حرام کر لیا. اب اس کے پاس صرف حرام ہے. وہ تو پیسہ تو بینک کو دے دیا اپنا پیسہ اور بینک سے سود کھا گئی. کیسی بدنصیبی کی بات ہے. اور اسلام سے کوئی واسطہ نہیں, نہ پردہ شرعی کوئی چیز. حالانکہ یہاں رکھے گا مکہ. ایک بار وہ شخص آئے, اس شخص نے مجھے بتایا کہ وہ آئے تو ان کے چہرے پر مجھے اتنی پھٹکار محسوس ہوئی, حرکتیں بھی ایسی تھیں. کہنے لگے کہ لیکن اسی وقت دونوں کی صحبت سے یہ خیال آیا کہ یہ کیسا ہی ہو, لیکن اگر تم نے اس کو حقیر سمجھا تو تم اس سے برے ہو گئے. لیکن کوئی شخص کیسا ہی ہو, اگر آپ نے اس کو, کیسی عجیب بات. وہ تو ان کو یعنی ایک حال کے درجے میں یہ چیز عطا ہوئی. کوئی کیسا ہی برا ہو, اگر ہم نے اس کو برا سمجھا تو ہم اس سے برے تو ہو گئے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے. یہ ہمارے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب جن کی کتاب آج کل پڑھ رہے ہیں, جن کی تواضع تو ایسی عجیب تھی. اپنے کو گرانا اور مٹانا, روتے رہتے. گریا تو اسی کو آتا ہے جو اپنے کو کم سمجھتا. گریا یعنی آنسو. آواز کے ساتھ رونا یہ تو منع ہے. خالی آواز ہے, گریا نہیں. جو بادل کیا ہے, گرجتے وہ برستے نہیں. گریا ہو, آنسو, ان کا رونا اسی طرح ہچکیاں بن جاتی تھی, آنسو لیتے رہتے. اس کے بارے میں حضرت نواب اشرف علی خان قیصر صاحب جنہوں نے یہ کتاب چھپائی ہے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس جناب مولانا شاہ فقیر محمد صاحب دامت برکاتہ اس وقت حیات رحم اللہ کی ذات گرامی کے تمام کمالات و اوصاف کے باوجود بطور حرف آخر یہی تعارف کافی ہے کہ وہ حکیم الامت, مجدد ملت, الراسخ فی العلم والایمان, جامع شریعت و طریقت, محیی السنہ, امام الاتقیا, زبدۃ الاصفیا, اشرف الاولیاء, حضرت مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب فاروقی تھانوی نور اللہ مرقدہ قدس سرہ کے مجاز بیعت اور طریقت اور شرف خلافت, صرف یہی ایک کافی ہے کہ وہ حکیم الامت کے خلفاء میں سے. لیکن حکیم الامت کا یہی تھا. حضرت نواب اشرف علی خان قیصر صاحب حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوئے تھے اور صحبتیں اٹھائیں. وہ ان کو کس طرح سے, کس نے کتنے ادب اور کتنے القاب ان کے لیے فرماتے ہیں. حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحم اللہ کی گریہ و زاری اور آہو بکا کی صفت دراصل ایک نعمت محبوبہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ایک نعمت ہے, جو ایک چشمے کی طرح سے رواں و دواں ہے, جو جوانی کے زمانے سے بڑھاپے تک کبھی خشک نہیں ہوا. کیونکہ اس کا منبع جو ہے وہ حق تعالی حی و قیوم کی محبت و خشیت, اللہ تعالیٰ کا محبت اور خوف خشیت وہ رلاتا تھا. عشق مولا کے بہرے بے طرح سے ایک قطرہ محبت ان کے قلب حزین نے ایسا نوش جاں کیا کہ بس روتے رہے. میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحم اللہ نام کے فقیر لیکن بقول مرشد یعنی حکیم الامت رحمۃ اللہ نے خود آخرت کے غنی. یاد الہی میں رونا اور آنسو بہانا دراصل یہی ان کی پونجی ہے اور سرمایہ آخرت. اب یہ سب ہے, کتاب ہے اور اس کے حالات ہیں بزرگوں کے. مقصد کیا اس سے لکھا ہے حضرت نواب صاحب رحم اللہ نے, اولیاء کرام اور صوفیاء کے حالات زندگی رقم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا مطالعہ ہمارے لیے سبق آموز ہو, باعث تذکیر ہو, محرک عمل ہو, محض قصے کہانی کے طور پر نہ پڑھا جائے بلکہ نصیحت پکڑے اور فیض حاصل کرے. فرمایا کہ جب حضرت مولانا فقیر محمد صاحب نے اپنے حالات قلم بند کرنے کی اجازت دی تھی تو یہ بھی فرمایا کہ کتاب میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے منتخب ملفوظات بھی شائع کیے جائیں تاکہ جو مقصود ہے یعنی اصلاح نفس وہ حاصل ہو جائے. اس سے اس کے خطاب کے آخر میں حکیم الامت رحمۃ اللہ کے ملفوظات بھی دیے ہوئے ہیں. اور جو اس کتاب کو جمع کرنے والے ہیں مولانا نجم الحسن صاحب, جو حکیم الامت رحمۃ اللہ, جن کے بیٹے آج کل وہاں آتے ہیں, یہاں آئے تھے فلائٹ میں, مولانا نجم الحسن صاحب حضرت مولانا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے اور تھانہ بھون میں ہی مقیم رہے اور اس کے اس مدرسے کو چلایا. کیوں بھائی, صحیح کہہ رہا ہوں؟ ان کا انتقال ہو گیا کافی سال. وہ فرماتے ہیں کہ یہ داستان ایک ایسے شخص کی ہے جس کی پوری زندگی فقر و عسرت اور محنت و مشقت اور سوز و گداز اور عشق و محبت میں گزری, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آستانہ اشرفی پر پہنچایا. تم ان کے حالات ہیں بہت ہی عجیب. یہ مولانا فقیر محمد صاحب رحم اللہ محمد قبیلے کے تھے, والد کا نام جان محمد اور دادا کا نام خانستہ خان تھا, اور یہ سب حضرات بزرگوں سے تعلق رکھتے تھے اور جہاد سے تعلق رکھتے تھے اس زمانے میں. اور ان کے جو ہیں وہ شیخ جو تھے ان کے دادا کے, ان کا نام نجم الدین تھا, ان سے بیعت تھے. ان کی تمام عمر افغانستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے تھے. وہ نہایت متبع سنت, شجاع, مجاہد اور صاحب کا شکر ہمارا. متبع سنت ہونا ہی اصل بزرگی ہے. اسی تو وہ بھی بزرگ ہوئے, انہوں نے بھی ان کو بھی اجازت ملی. تو ان کو ان کے والد نے, حضرت مولانا فقیر محمد صاحب کے والد نے اسکول میں نہیں داخل کرایا. اس زمانے میں سرکاری اسکول تھے اور مدارس کا انتظام نہیں تھا, تو وہ کہیں دور لے گئے ان کو, اور ایک استاد کے سپرد کیا جو کابل ملا کے صاحب کے نام سے مشہور تھا. وہاں حضرت مولانا فقیر محمد صاحب نے قرآن کریم اور چند ابتدائی کتابیں پڑھی. آپ کے والد ہیں مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد, کبھی کبھی ان کی خیریت دریافت کرنے اور آپ کو دیکھنے کے لیے وہاں تشریف لاتے, ابراہیم زئی نام کا جگہ پر. تو حضرت مولانا فقیر محمد صاحب فرماتے تھے کہ میرے والد ماجد محنت مزدوری کرتے تھے اور اس سے ہمارا خرچ پورا ہو جاتا تھا. اور بچپن کے بارے میں ان کے ہے کہ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب کا بچپن زیادہ کھیل کود میں نہیں گزرا, کیونکہ جس کے ساتھ کھیلتے تھے وہ آپ سے ڈرتا تھا, اس لیے کہ آپ بڑے سے بڑے لڑکے کو پٹھار دیتے تھے اور اپنے استادوں کے گھروں کے کام کرتے تھے. ان کی بھینسوں کے گھاس کا گٹھر اٹھا کر لاتے تھے اور ان کا جو اٹھایا وہ گٹھر لے کے آتے تھے, وہ دوسرے طلباء کے لائے ہوئے گٹھروں میں سب سے بڑا ہوتا تھا. اس کے علاوہ اساتذہ کی دیگر خدمات بھی انجام دیتے تھے. پھر اس کے بعد ابتدائی تعلیم مکمل فرما کر امرتسر ان کو لے گئے. اس وقت مولانا فقیر محمد صاحب کی عمر 18 سال. وہاں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد تھے, یہ ان کے استاد ہیں, جو اس وقت وہاں امرتسر میں مدرسہ نعمانیہ کے بانی ہو سکتے تھے, اور ساتھ ساتھ وہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے, مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ. اور یہ جو مدرسہ نعمانیہ تھا, یہ ایک عظیم دینی درسگاہ تھی. یہ اصل میں حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کیا, اور خود مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بلند پایا عالم, عارف کامل اور محقق شیخ تھے. عجیب تھے ان کے تو واقعات عجیب. تو وہاں انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور تمام علم دین کی کتابیں پڑھیں, اور مدرسہ نعمانیہ سے آپ کو درس نظامی کی سند حاصل ہوئی, جو کہ بہت ہی اعلیٰ سند تھی. پھر مولانا فقیر محمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر کے, ساری کتابیں پڑھ کر, جبکہ وہ فنون اور حدیث میں اول آیا کرتے تھے, لیکن حضرت مولانا فقیر محمد صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں سب کچھ بھول گیا, اور یہ حال ہو گیا کہ ماں ہر چی خان دائم فراموش کر دائم اللہ حدیث یار کے تکرار می کو نیم. میں نے جو کچھ پڑھا تھا سب بھلا دیا, بس اپنے ایک دوست کی باتیں ہیں وہ یار اپنے دوست اپنے محبوب کی باتیں ہیں. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا فقیر محمد صاحب بہت مہربان تھے, اس قدر مہربان تھے کہ الفاظ میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. ظاہر دونوں خلیفہ تھے حکیم الامت رحمۃ اللہ, یہ ایسے اللہ کی خیر. ان کی توجہ کی برکت سے طالب علمی کے زمانے میں بھی جو سوال مولانا فقیر محمد صاحب کے ذہن میں آتا اس کا جواب فوراً ان کو سمجھ میں آ جاتا. کہ مجھے وہ حسن صاحب رحمۃ اللہ اتنے بڑے عالم تھے. ایک بار مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ایک اشکال وارد ہوا. آپ کا خیال تھا کہ اس کا جواب بہت مشکل ہے, کوئی بھی اس بارے میں میری تشفی نہیں کر سکے گا, یہ سوچا انہوں. لیکن جب درس شروع ہوا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس, تو انہوں نے صرف اسے دو جملوں میں حل کر اور آپ کو بالکل مطمئن کر دیا. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کش بزرگ تھے. انہوں نے خود ہی حضرت مولانا فقیر محمد صاحب سے فرمایا کہ مولوی فقیر محمد, تمہارا تو خیال تھا کہ تمہیں کوئی مطمئن نہ کر سکے گا, آپ بتاؤ. تو انہوں نے کہا حضرت میں تو مطمئن ہو گیا. پھر مفتی صاحب نے کہا یہ سب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اور ان کی برکات ہے. اور مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ نے خود فرمایا کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں ان کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ بعض اوقات چڑیائیں آپ کے سر مبارک پر آ کر بیٹھ جاتی اور چہچہاتی تھیں. لیکن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو سر ہلانے سے منع فرما دیتے اور ارشاد فرماتے کہ صحابہ کرام کی بھی یہی شان تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تو یوں بیٹھتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے. حدیث شریف میں آیا اور عظمت و حیبت کی وجہ سے وہ بالکل ساکت و صامت بیٹھے رہتے تھے اور ذرا ہلتے جلتے نہیں تھے. کیا ادب ہے, ہم لوگ تھے بالکل. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد علمی بھی ہوئے اور اس کے علاوہ مربی بھی تھے, سرپرست بھی تھے. اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہری اور باطنی تعلیم و تربیت اور فیوض و برکات کا مولانا فقیر محمد صاحب نے بھرپور استفادہ فرمایا اور ان کو بھی ان سے بہت محبت تھی. تحریر سکھلانے کے لیے اپنے بیٹے عبید اللہ کے ساتھ بیٹھایا, مفتی عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ, ان کا بھی انتقال ہو گیا. مگر آپ کو لکھنے کا شوق ہی نہیں تھا تو آپ لکھنا نہ سیکھ سکے. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسی میں مصلحت ہوگی, اور یہ حدیث شریف بیان فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ایک امی امت ہیں, نہ حساب جانتے ہیں نہ لکھتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک بار حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صبح کی نماز کے بعد قرآن کریم کے درس میں یہ حدیث بیان فرمائی کہ نماز مومن کی معراج. اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. حدیث شریف میں جب بندہ نماز میں الحمدللہ کہتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی اور بزرگی بیان کی. اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرا وعدہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے گا, میں اس کی مدد کروں گا. اور جب اہدنا الصراط المستقیم سے والضالین تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال. یہ حدیث شریف ہے. حدیث شریف تو ظاہر ہے سچ ہے, ہمیں تو ہوش ہی نہیں ہوتا, لیکن حدیث شریف ہے تو ہوگا تو یہی, جب بندہ کہے گا تو یہ ہوگا, یہ چیزیں ہوں گی. چنانچہ یہ جو بیان کیا مولانا محمد صاحب پہ کیا اثر ہوا, ایسا اثر ہوا کہ جب اس کے بعد فجر کی نماز میں بیان ہوا اور اشراق کی نماز پڑھنے لگے تو آپ کو ایسا مکشوف ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ ہر کلمے پر وہی جواب ارشاد فرما رہے, اور آپ نماز ہی میں زور زور سے رونے لگے. پوری نماز میں ان کی یہی کیفیت رہی. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دیکھتے تو رہے لیکن کچھ فرمایا نہیں. سب کچھ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات ہیں جو اسی کتاب میں کس کے منتخب ہیں. انتخاب ہے یہ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب, ان کا سوانے میں یہ ڈال, ان کی زندگی میں سوانے ان کی چھپی تھی. تو اس وقت اتنی قدر نہیں تھی. نواب اشرف علی خان پیسے صاحب نے بطور خاص مجھے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کے دیا تھا. حدیث اخلاص و محبت بخدمت و شرف قبولیت محترم المقام عزیزم الحاج گرامی قدر کے نام لکھا میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات. فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خشوع اور تواضع کے آثار یہ ہیں کہ جب چلے گردن جھکا کر چلے, بات چیت میں معاملات میں سختی نہ کرے, غصہ اور غضب میں آپے سے باہر نہ ہو, بدلہ لینے کی فکر میں نہ رہے. اب دیکھیے ایک عجیب ملفوظ ہے, کسی نے اپنا حال لکھا تھا کہ پگڑی باندھنا خصوصاً جمعہ اور عید میں بوجہ حیا اور خجلت ترک کیا جائے یا نہیں, شرم آتی کہ ہم میں پگڑی باندھوں. یہ ان کے حضرت کے خلیفہ تھے, حضرت حکیم الامت حضرت کے خلیفہ تھے. میں نے پورا پڑھا ہوا ہے تذکرۃ السالک میں کہ میں جمعہ اور عید میں, اب عالم ہیں, عالم بھی ہیں حضرت خلیفہ بھی ہیں, اور پوچھ رہے ہیں کہ جمعہ اور عید میں میں اس کو ترک کر دوں یا نہیں. اور فرمایا اور لکھا کہ ترک سنت کی وجہ سے حیا کو ترجیح دینے کی ہمت نہیں ہوتی, یعنی پگڑی باندھتے ہوئے مجھے حیا آتی لیکن سنت کا ترک ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پہ پگڑی باندھتے تھے. جواب حکیم الامت کا سنیے, جواب میں فرمایا کہ یہ سنن مقصودہ میں سے نہیں ہے, اور پھر دوسری طرف تواضع بھی تو ہے, وہ مسنون ہے بلکہ فرض و واجب ہے. تو مقصودیت کی شان تواضع میں زیادہ ہے, تواضع جو ہے اس سنت مقصودہ میں سے اور بلکہ فرض اور واجب میں سے. تو فرمایا لکھتے ہیں حکیم الامت کے الفاظ یہ ہیں کہ جواب میں فرمایا یہ سنن مقصودہ نہیں, پھر دوسری طرف تواضع بھی مسنون ہے جس کے بعد افراد واجب بھی ہیں, یعنی تواضع میں سے تواضع کا بعض حصہ واجب بھی ہوتا ہے. تو مقصودیت کی شان تواضع میں زیادہ ہے بنسبت پگڑی کی, پگڑی باندھنے کی بجائے تواضع اختیار کرو. یہ سنت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, پگڑی تو باندھتے پھر تہمت کیوں نہیں باندھتے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے, تشریف لائے ہوئے تھے یہاں پہ, کافی اچھا قیام کیا تھا اس زمانے میں جب ان کے شیخ حاجی نذر اللہ مہاجن مکی رحمۃ اللہ علیہ. تو خود لکھا ہے حکیم الامت کہ ایک سرحدی پٹھان صاحب نے کہا کہ تم پگڑی نہیں باندھتے, پگڑی باندھنا سنت ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کا زمانہ تھا, اور وہ اتنے حاضر جواب کہنے لگے کہ تم سہمت کیوں نہیں مانتے, وہ بھی تو سنت ہے. تو جتنا پگڑی باندھنا سنت ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی سنت تو تہمت باندھنا. کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو تو ترجیح دے دیں اور اس کو, پگڑی میں شان ہے اور تہمت میں بالکل ہی مٹ جاتا ہے آدمی. اس لیے ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا آخر عمر میں تو سب تہمت لنگی پہنتے تھے. ہمارے حضرت بھی فرمایا کہ تکبر کا ایک علاج یہ ہے کہ عادات قلیل الجاہ لوگوں کے اختیار کیے جائیں. قلیل الجاہ جن کی اللہ نے عزت نہیں دی ہے, مزدور ہیں, فقیر ہیں, بھنگی ہیں, دھوبی ہیں, نیچے قلیل الجاہ لوگ جن کی عزت کوئی نہیں کرتا, ان کی عادات کو اختیار کیا جائے. مثلا کپڑے میں فرمایا کہ تکبر کا ایک علاج یہ ہے کہ عادات قلیل الجاہ لوگوں کے اختیار کیے جائیں. مثلا کپڑے میں پیون لگا لے, جاہ والا آدمی عزت والا آدمی کپڑے میں پیون نہیں لگاتا. اگر اتنا اور کرے کہ ایک ہفتہ یا ایک مہینہ تو ایسا لباس پہنے قلیل الجاہ لوگوں کا, اور ایک ہفتہ ایک مہینہ عمدہ لباس پہنے, تو اس طرح کیونکہ نفس کو زیادہ انقباض ہوگا اس لیے زیادہ مجاہدہ ہوگا اور جلد اصلاح ہوگی. فرمایا کہ اپنے آپ کو مٹانا جس کو تواضع کہتے ہیں یہ بڑے کام کی اور نفع کی چیز ہے. یہ مٹانا وہ چیز ہے جس کے حاصل کرنے کے واسطے بندگان خدا نے سلطنتیں چھوڑ دیں, دنیا بھر کی پرواہ نہ کی, کوئی تو بات تھی جس کی بدولت دنیا بھر سے اس کو ترجیح دیتے تھے. فرمایا کہ جس آدمی میں کبر نہیں ہوتا اس کے نزدیک مدح اور غم, یعنی تعریف اس کی جائے یا اس کی برائی کی جائے, دونوں برابر ہیں, اس پر دونوں کا اثر نہیں ہوتا. دیکھا, اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. کسی اللہ والے کے پاس بھاگو, حال دیکھو تو ذرا سی دیر میں چراغ پہ ہو جاتے. بیوی نے ایک بات کہہ دی, ایک تو شیطانی وسوسہ خود ہی سمجھ بیٹھے کہ اس نے میری انسلٹ کی. اب حالانکہ اس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا, عام طور سے بیوی کو تھوڑا ارادہ ہوتا ہے لوگ شوہروں کی انسلٹ کریں, تو ان کی کم عقلی کی وجہ سے سیدھا یا جملہ ایسا بول دیتے یا پوری بات سوچتی نہیں. اور آپ جناب چراغ پا ہو گئے تو کیا ہے یہ کبر نہیں تو اور ہے کیا؟ کبر اگر ہے تو اس کے ساتھ انجام کیا ہوگا؟ انجام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. فرمایا کہ حضرت مولانا یہ محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے دیوبند کے بانیوں میں اساتذہ میں, ان کی حالت یہی تھی کہ آپ پر مدح اور ذم کا بالکل اثر نہ ہوتا, نہ تعریف کا کوئی اثر ہوتا تھا, نہ کوئی برائی کر سکتا. لا الہ الا اللہ کتنا بڑا فائدہ ہوا اس کو پڑھنے سے, ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم بالکل صفر ہیں, پتہ چل گیا. اور ہمیں بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. اب بھی کوئی بیٹھا رہ جائے بار بار موقع کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے. مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اگر کوئی مدح کرتا وہ اپنے کام میں لگے رہتے اور وہ جھک مار کے چلا جاتا. ان کو تو اس سے بحث ہی نہیں تھی, ان کی نظر تو حقیقت پر تھی. ایک شخص نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ وقار اور تکبر میں فرق کیا ہے. فرمایا کہاں تکبر کہاں وقار. تکبر کہتے ہیں اپنے کو بڑا سمجھنا بالقصد اور دوسروں کو کم تر سمجھنا, اس کو تکبر. تکبر میں ہمیشہ دو آدمی ہوں گے, اور عجب میں بس وہ خود ہی خود عجب ہو جاتا ہے, عجب میں دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی. عجب وہ گناہ ہے جو اکیلے اکیلے ہو جائے گا, اور تکبر کے لیے ایک اور کی ضرورت ہے. وہ کسی کو تو حقیر سمجھے گا, حقارت آئے گی. یعنی اپنے سے کم سمجھنا, کم سمجھنے کا ہمیں چاہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اب دیکھیں کوئی اللہ والا سچا آ جائے, اس کے بارے میں آپ کو اعتقاد اور یقین پورا ہو کہ ہاں یہ سچا اللہ والا ہے, ہم سب کیا کریں گے؟ اسے پیروں میں بیٹھ جائیں گے, دعائیں کرائیں گے. کیا ہوا یہ؟ اپنے کو اس سے بہتر سمجھا عند اللہ, اس کا یہ اثر خود بخود ہو گیا, تواضع آئی. اسی طرح سے کسی کو جب حقیر سمجھیں گے تو یہ اس کا الٹا ہوتا ہے, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ایک شخص دریافت کیا وقار اور تکبر میں کیا فرق ہے. فرمایا تکبر کہاں وقار کہاں. تکبر کہتے ہیں اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کم تر, اور وقار کے معنی یہ ہے کہ ایسی حرکتیں نہ کرنا جو واقعی میں خفیف ہو. اور وقار میں یہ نہیں کہ اوروں کو کمتر سمجھے, بلکہ وقار تو تواضع کا شعبہ ہے. جس قدر انکسار بڑھتا جائے گا سکون و سکوت کی شان بڑھتی جائے گی. وقار جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں تو میں کچھ ایسی حرکت کروں, مجھے تو اور زیادہ ادب کے ساتھ رہنا چاہیے. دیکھنا وقار کا تعلق تو ادب سے ہے. اب ایک آدمی فرض کیجئے کہ چلتے ہوئے پیر ادھر ادھر پھینکے یا ہاتھ ادھر ادھر چلائے تو یہ وقار کے خلاف ہے نا. کیوں کر رہا ہے ایسا؟ کوئی اکڑ ہے نا اس میں, کوئی تو بات ہے غلط. یہ وقار نہیں ہے, سکون اور سکوت ہوتا ہے وقار. تواضع کے لیے تو وقار لازم ہے, اور تواضع تکبر کی ضد ہے, الٹا ہے. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ علماء میں دو چیزیں بالکل نہ ہوں, ایک کبر اور ایک لالچ, اس کی وجہ سے ایک بڑی دولت سے محروم رہتے. علماء کو عمراء سے استغنا چاہیے, کیونکہ یہ عمراء ملاؤں کو حقیر سمجھتے ہیں. اور اس کا سبب یہ ہے, وہ حقیر سمجھتے کیوں ہیں علماء کو؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لالچی ہوتے ہیں, اس سے علم اور اہل علم کی تحقیر اور حقارت ان کے دلوں میں مرکوز ہو جاتی ہے. علماء کو ہر وقت اس آیت کا مراقبہ رکھنا چاہیے, وللہ خزائن السماوات والارض, کہ اللہ تعالی کے لیے ہیں سارے خزانے زمین و آسمان کے, ہم لالچ کیوں کریں. فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اتفاق, آپس میں اتفاق ہونا, لڑائی جھگڑا نہ ہو, اس کی جڑ تواضع ہے. میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہے, تکبر ہو. اتفاق تو تواضع سے پیدا ہوتا ہے, اس لیے تکبر والوں میں کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر شخص اپنی بات کو بڑھانا چاہے گا. اگر آپ اس میں اتفاق کرنا ہے تو پہلے توازن سکھلاؤ، اب اتفاق ہو جائے گا. جہاں جھگڑا ہوگا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیندار لوگ آپس میں زیادہ لڑتے ہیں، کبھی اتفاق ہی نہیں ہو پاتی. وجہ یہ ہے کہ علاج نہیں کرایا، تکبر میں ابتلا ہے. ظاہری شکل دین کی بنائی. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب مجھے کہتے تھے، دیکھو یہ جو بظاہر دیندار لوگ ہیں ان کے اخلاق بہت خراب ہوتے ہیں. اخلاق تو خراب ہیں، تکبر کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. اور یہ نفرت بعد میں، کیونکہ دیندار سے نفرت ہے، دین سے نفرت میں بدل جاتی ہے. تو ہم ذریعہ بن گئے دین سے نفرت، اپنے خراب اخلاق. خراب اخلاق ہوتے ہیں تکبر کی وجہ سے. فرمایا کہ اگر کسی کو یہ خیال آوے کہ مجھے تکبر نہیں، تو یہ بھی شعبہ تکبر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبر تو ایک فطری رذیلہ ہے، یعنی یہ تقاضا تو دل میں اٹھے گا ہر انسان کو کہ دوسرے کی حقارت سوچے. ہمیں اس کی مخالفت ہے، فطری رذیلہ تو نہیں جائے گا. تو اگر وہ جو شخص تکبر کا علاج کرا چکا ہے، وہ ہر وقت دیکھتا رہے گا کہ میرے اندر یہ چیز ہے موجود، کبھی نہیں کہہ سکتا وہ میرے اندر تکبر نہیں ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر سلسلے میں داخل ہو کر بھی انکسار اور فنا کی شان نہ پیدا ہوئی، جو اس طریق کی پہلی سیڑھی ہے، تو وہ شخص محروم ہے. جز خضوع و بندگی و اضطرار. خضوع یہی گریا ہے، دقت ہے، گرگڑا ہے. جز خضوع و بندگی و اضطرار. بندگی فنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم پہ نظر رکھنا اور اس پہ عمل کرنا، اس کو بندگی کہتے ہیں. اور انکسار یہی توازو ہے کہ اپنے کو سب سے کم سمجھنا. جز خضوع و بندگی و اضطرار اندرین حضرت ندارہ دے اعتبار. یہ مت سمجھنا کہ تم کچھ ہو گئے. ارے تمہارے اندر نہ ابھی خضوع آیا، نہ ابھی ابدیت آئی، نہ بندگی آئی، نہ اضطرار کی حالت ہے. جس مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ کیا اضطرار تھا بیٹھے ہوئے. جز خضوع و بندگی و اضطرار. اکڑنے سے تو ہی کام بنتا ہے. یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ بھی گدا ہے، وہ بھی گدا ہے. کسی کو چھوڑتے نہیں، نہ وزیر کو چھوڑتے، نہ سفیر کو چھوڑتے، نہ سربراہ مملکت کو چھوڑتے کسی. لوگ اپنی اپنی جگہوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تھوڑی کو بن جاتا ہے چیئرمین بنا دیا. ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، وہ چیئرمین بن گیا. ہم اس کو اپنے سے قابل ہی سمجھتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں لگایا ہے تو کوئی وجہ ہے، کوئی وجہ ہے. اب آپ اپنے باس کو ہی بیوقوف سمجھ رہے ہیں. آپ اپنے باس کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں. باپ کو باس تو خیر باس، باپ کو ہی بیوقوف سمجھ رہے ہیں. انا للہ. تکبر کے تو یہ تکبر تو جب تک اللہ والوں سے اس کا علاج نہیں کراؤ گے یہ نہیں جائے گا. یہ دعاؤں سے نہیں جا سکتا، یہ مدد نہ کسی بزرگ کی محض نظر سے چلا جائے گا. ارے اس سے تو یعنی لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، بزرگوں کے پیروں کے میں پامال ہونا پڑتا ہے. سب کہیں جا کے تکبر نکلتا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں اگر سلسلے میں داخل ہو کر انکسار اور فنا کی شان نہ پیدا ہوئی، جو اس طریق کی پہلی سیڑھی ہے، تو وہ شخص محروم. اسے داڑھی رکھ کر بھی تم میں یہ چیز نہیں پیدا ہوئی. ارے داڑھی رکھا ہے تم نے، سنت رسول اللہ سب سے بڑھ کر سنت و توازو تھی، اور تم میں یہ چیز نہیں آئی. جز خضوع و بندگی و اضطرار اندرین حضرت ندارت. کچھ اعتبار. فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، دیکھو پستی عجیب چیز ہے. پستی یعنی نیچے ہونا. دیکھو زمین میں پستی ہے تو کیسے کیسے پھول اگتے ہیں، اور پہاڑوں اور پتھروں میں اتنی بلندی کے باوجود کچھ بھی نہیں اگتا. اور پانی دیکھو پستی کی طرف جاتا ہے. دیکھو پستی میں کیسے کیسے فائدے. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا ہر شخص نصیحت کرنے کا اہل نہیں. دوسروں کو نصیحت، اس کے بھی شرائط ہیں. بدون شرائط کے نصیحت کرنا ایسا ہے جسے بدون وضو کے نماز پڑھنا. ایک شخص یہاں مقیم تھے، انہوں نے دوسرے شخص کو نصیحت کی، اور یہاں کے قواعد میں یہ داخل ہے کہ ایک دوسرے کو کچھ نہ کہیں. میں خود ہی ہر بات کا انتظام رکھتا ہوں، کیونکہ ایک طالب کے دوسرے طالب کو کچھ کہنے میں بڑی خرابیاں ہیں. میں نے اسے مواخذہ کیا کہ تم نے اس کو کیوں نصیحت کی. شاید یہ جواب دیا کہ میں نے دین سمجھ کر نصیحت کی. میں نے کہا نماز بھی تو دین ہے، مگر اس کی بھی شرطیں ہیں. ایسی تبلیغ اور نصیحت کی بھی شرطیں ہیں، کیا وہ تم کو معلوم ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں. میں نے کہا جب شرطیں معلوم نہیں تو تم نے جو نصیحت کی یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ دین ہے؟ اس پر کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا لو میں وہ شرطیں بتلاتا ہوں. نصیحت کسی کو کرنے کی پہلی اور ادنا شرط یہ ہے کہ جس کو نصیحت کرے عین نصیحت کے وقت یہ سمجھے کہ میں اس سے کم درجے کا ہوں، کم درجے اور وہ مجھ سے افضل ہے. تو جس وقت تم نے نصیحت کی تھی تو قسم کھا کر بتلاؤ کیا تمہارا یہ خیال تھا؟ ہم تو بیوی کو بہت نصیحتیں کرتے رہتے ہیں اکثر ہم لوگ، اس وقت کیا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اس سے کم ہیں عند اللہ؟ اگر یہ خیال آ جائے تو کیا بات ہے؟ کیا تمہارے دل میں یہ تھا کہ میں ارزل ہوں، میں اس سے زیادہ ذلیل ہوں؟ یا اس کا عکس؟ تم نے کہا کہ ہاں عکس تھا، یعنی اپنے کو ہی بڑا سمجھ رہے تھے. تو حکیم الامت رحمتہ اللہ نے کہا تو یہ تکبر ہوا جو بڑا گناہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ تم نے دین سمجھ کر کیا. کیا جو چیز تکبر سے ناشی ہو وہ دین ہو سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ دین سمجھ کر کیا. کیا جو چیز تکبر سے ناشی ہو بنی ہوئی ہو وہ دین ہو سکتا ہے؟ اب یہ دیکھو کہ یہ تکبر تم میں کاہے سے ہوا. تو تمہارا تکبر تمہارے ذکر و شغل سے ہوا کہ تم خانقاہ میں آ کے ذکر کر رہے ہو تو اپنے کو بڑا سمجھ لیا تم نے، اپنے کو تم نے بزرگ سمجھنے لگے. اس لیے آج سے ذکر و شغل چھوڑ دو. مطلب یہ تھا کہ جو تم بیٹھ کر ذکر کرتے ہو وہ نہ کرو، ہاں وہ چلتے پھرتے کر لو، پتہ ہی نہیں چلے کہ کوئی ذکر ہو رہا ہے جسے کسی کو خبر نہ ہو. اور دوسری بات یہ کرو کہ خانقاہ والوں کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھا کرو اور ان کے وضو کے لیے لوٹے بھرا کرو. 10 روز تک انہوں نے ایسا ہی کیا تب ان کا نفس ڈھیلا ہوا، اور نفس اسی طرح ڈھیلا ہوتا ہے. وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ مجھ کو 10 برس میں بھی وہ نفع نہ ہوتا جو ان 10 دنوں میں. ایک شخص یہ کہتا تھا، حکیم الامت فرما رہے اس پر کہ ہر حال میں تم اپنے کو کم اور دوسرے کو اچھا سمجھو، یہ توازو ہے. ایک شخص یہ کہتا تھا کہ میں نے نماز پڑھی اور دوسرے نے نہیں پڑھی تو اس سے اپنے کو کمتر کیسے سمجھو؟ دیکھا سوال کیا تھا. تو حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا کہ دیکھو کسی جرم کی بنا پر بادشاہ نے اپنے شہزادے کو حکم دیا کہ اس کو بید لگاؤ، چھڑی لگاؤ، چھڑی سے پلائی کرو، شہزادہ ہے اس کی تربیت ضروری. تو بتاؤ وہ بھنگی جو اس کی بید لگا رہا ہے، بھنگی ہوا بادشاہ کے سامنے جو بھی ہوگا بھنگی ہوگا، اب بتلاؤ عین بید لگانے کے وقت کیا بھنگی اپنے کو شہزادے سے افضل سمجھے گا؟ ہرگز نہیں سمجھے گا، جانتا ہی بادشاہ کا بیٹا ہے، کیسے سمجھ سکتا ہے؟ لیکن حکم کا تابع ہے، کہا اس کو لگاؤ چھڑی تو لگا رہا ہے. ہرگز نہیں، بلکہ وہ یہی خیال کرے گا کہ میں تو شاہی حکم کی بنا پر اس کو بید لگا رہا ہوں، ورنہ وہ تو شہزادی ہے، شہزادہ تو شہزادہ ہے، بہرحال مجھ سے افضل ہے، یہ سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا؟ اور میں بےچارا ایک بھنگی. تو دونوں باتیں، یعنی اس کو مجرم سمجھنا اور اپنے سے افضل سمجھنا، ایک وقت میں جمع ہوتی ہیں، بشرطے کہ تکبر نہ ہو. تکبر نہ ہو تو تم یہی سمجھو گے وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن کیا پتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کسی وجہ سے دل کے اپنے حال کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب و مقبول ہو. فرمایا ایک سلسلے گفتگو میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ متکبرین کسی وضع اختیار کرنا، متکبرین کی وضع، ان کا سا لباس پہننا، اس میں خاصیت ہے کبر کی، جس سے ظلمت پیدا ہوتی ہے اور قلب بگڑتا ہے. یہ جو لباس ہے انگریزوں کا، اس میں سب سے بڑی برائی تو یہی ہے کہ انگریز متکبر قوم ہے، آپ نے اس کا لباس قمیض پینٹ پہن کے گھوم رہے ہیں، ارے یہ تو متکبرین کا لباس ہے، کہ بھی تمہارے دل میں جم جائے کر کے دیکھ لو. حکیم الامت نے غلط نہیں فرمایا. اسی طرح اپنی حیثیت سے زیادہ قیمتی کپڑا پہننا، اپنی وسعت سے زیادہ سامان جمع کرنا، یہ سب کبر کی شاخیں ہیں، خصوصاً جب فجار اور کفار کے ساتھ تشبہ بھی ہو، تب تو ظلمات بعضها فوق بعض کا مستحق ہوگا. یہ دیکھیں نا بچوں کو پہنا دیتے، بے حیا لوگوں کا لباس بچیوں کو، بچوں کو کیوں پہنا دیتے؟ کیا ملتا ہے تم کو؟ جہاں مجبوری ہو وہاں اور بات، مثال طور پر آپ کے دفتر میں کام کرنے میں مجبوری ہے تو بھائی خاص قسم کا لباس پہن کے آنا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو سب کو ہم کو تربیت ہی ملی کہ جیسے گھر آؤ فوراً تبدیل کرو، گھر آنے کے بعد ایک سیکنڈ بھی انتظار نہ کرو، فوراً اسلامی لباس میں آ جاؤ. اس میں توازن ہے، ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سب سے بڑی معنی چیز یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے روکنے والی چیز، خدا کے دربار میں رسائی سے روکنے والی چیز اور مقبول ہونے سے روکنے والی چیز کبر ہے. اور اس وقت اس میں اللہ ماشاء اللہ عام ابتلا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اہل علم بھی اس میں اس مرض میں مبتلا ہے، اور عوام سے زیادہ مضر اہل علم کا کبر میں ابتلا ہے. اس لیے کہ جب پیشواہی گم کردہ رہا ہوں تو ہدایت کی پھر کوئی صورت نہیں ہے. کلام سب کو توفیق عطا فرمائے، توفیق اس کی کہ علاج کرائیں، بغیر علاج کی تو مرض نہیں جاتا. میں نے اپنے حضرت کو ایک بار لکھا تھا کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ میرے امراض نفس جاتے رہے. فوراً لکھا حضرت نے کہ امراض نفس دعا سے نہیں جاتے، علاج سے جاتے.